سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شکر ادا کرتے ہیں باری تعالیٰ کا جس نے ہم سب کو محبان جناب سیدہ میں سے قرار دیا. اس سے بڑی نعمت میرے اور آپ کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. اذان گرامی, میرا اور آپ کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ ہم سیدہ کے گھرانے سے منسوب ہیں. اذان محترم, سوال یہ ہے کہ یہ ماجرائے غصب حق علی و فاطمہ آخر کیوں پیش آیا؟ آج کا ایک نوجوان, آج کا ایک محب آل محمد جوان اور بچہ, وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک روز روشن کی طرح آشکار چیز, جیسے سورج کا کوئی انسان اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا, علی و فاطمہ سورج سے زیادہ روشن اور بیان تھے. آل محمد کی فضیلتیں اور آل محمد کے کمالات امت مصطفیٰ کے اندر ان میچ تھے, کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا آل محمد کی. اور جناب سیدہ کے متعلق رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کہا. اذان گرامی, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں رسالت مآب نے کیا کچھ نہیں کہا. اور آپ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بھی اپنے اصحاب کو بٹھا کر سنایا کرتے تھے. جیسے ہم ممبر پہ سناتے ہیں نا فضائل, ایسے رسول اللہ اصحاب کو بٹھا کر علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے دختر یگانہ و دختر فرزانہ حضرت فاطمۃ الزہرا ان کے فضائل کو اصحاب کے درمیان, دیگر خواتین کے درمیان, ازواج کے درمیان باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے. تو اصحاب کو سب کچھ معلوم تھا, فضیلتیں معلوم تھیں, مقامات آل محمد کو جانتے تھے, رسول اللہ کس قدر احترام کرتے تھے, کس قدر محبتیں کرتے تھے, کس قدر عقیدت رکھتے تھے سیدہ سے, ان کے شوہر سے, حسنین شریفین سے, اصحاب جانتے تھے اس بات کو. تو پھر یہ ماجرا کیوں پیش آیا؟ زانِ گرامی, دیکھیں زانِ گرامی, یاد رکھیے گا ایک بات کو, آل محمد کے چاہنے والوں کو تھوڑا سا سیاسی بھی ہونا چاہیے. میں نے تھوڑا سا کہہ دیا تکلفاً, وَإِلَّا آپ کو بہت سیاسی ہونا چاہیے. تاریخ سیاست سے بھری پڑی ہے. تاریخ زانِ گرامی, آل محمد کا جو حق غصب ہوا ہے وہ خالصتاً سیاست تھی, خالصتاً دنیاوی سیاسی ہتھ کنڈے تھے جو آل محمد کے خلاف استعمال کیے گئے. تو اگر آپ سیاسی نہیں ہوگے تو کیسے سمجھو گے کہ آل محمد کے ساتھ کیا ہوا؟ اور آل محمد علیہ السلام نے بھی اس سیاست, شیطانی سیاست کے مقابلے میں, اس غلط سیاست کے مقابلے میں الہی اور عادلانہ سیاست کی حکمت عملی کو اختیار کیا. یہ خزانے گرامی جنگ تھی. دیکھیں یاد رکھیے گا, میں اکثر اس ممبر سے بھی پہلے ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, غدیر میں جو اعلان ہوا تھا وہ غدیر میں یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ من کن تو مولا ہوں فہاز علی مولا, یعنی علی ایک فقی ہیں, آج میں فقی مسئلے بیان کرتا ہوں کل میرے بعد علی فقی مسئلے بیان کرے گا. وضو کے مسئلے پوچھنے ہوں تو علی سے پوچھو, غسل کے مسئلے پوچھنے ہوں تو علی سے پوچھو, طہارت کے مسئلے پوچھنے ہیں تو علی سے پوچھو. دیکھو حکومت اور سیاست سے علی کا کوئی تعلق نہیں. ابن ابی الحدید نے اذان گرامی نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے, میں نے خود نہیں پڑھا لیکن ایک ایرانی عالم سے سنا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, حالانکہ بڑی عظیم انہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی, لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام کر کے 1,25,000 کے مجمع میں پالان کا ممبر بنا کر سخت گرمی میں اتنا بڑا مقدمہ چینی کرنے کے بعد اور کہا من کن تو مولا ہوں فہاز علی مولا, تو یہ من کن تو مولا سے یعنی میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے, یعنی اس سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ آج میں حاکم ہوں کل علی حاکم ہوگا, یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آج مجھ سے تم فقہی مسئلے پوچھتے ہو کل علی سے پوچھنا. آپ تصور کریں جانے گرامی, فقہ دین کا ایک پہلو ہے, ایک پہلو ہے نا جانے گرامی, دین میں اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں نا, یہ فقط وضو ہی ہے, غسل ہے, طہارت ہے, نجاست ہے, اس کے علاوہ اسلام میں کچھ اور نہیں ہے, اسلام کے کچھ اور احکامات نہیں ہیں. اذان گرامی, انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں دین مبین اسلام چونکہ آخری دین تھا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چونکہ آخری نبی تھے اور قرآن مجید چونکہ آخری کتاب تھی, لہذا اللہ نے ان ہستیوں کو جامع قرار دیا, یعنی ہر وہ پہلو اور ہر وہ ضرورت اور احتیاج جو ایک انسان اور انسانی معاشرے کو پیش آ سکتی ہے سب کا سب اللہ نے قرآن میں بھی لکھ دیا اور رسول اللہ کو بھی ودیعت کر دیا اور اسلام میں بھی اس کو جگہ عطا فرمائی ہے, تمام کے تمام پہلو موجود ہیں. جیسے فقہ ایک پہلو ہے زان گرامی, اور فقہ کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لو, فقہ میں بھی فقط کیا طہارت اور نجاست ہے, فقہ کے اندر قضاوت بھی آتی ہے, فقہ کے اندر حکومت بھی آتی ہے, فقہ کے اندر سیاست بھی آتی ہے, فقہ کے اندر اسلام کے تمام اجتماعی اور سیاسی احکام آ جاتے ہیں. تو زان گرامی ہم کیوں مسلمان اس طرح غافل ہیں اسلام کے سیاسی مسائل سے؟ اور یاد رکھیے گا زانِ گرامی, پوری تاریخ کے اندر عالم اسلام کو سیاسی پہلو سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی, شعوری طور پر کوشش کی گئی, اس طرح سے کوشش کی گئی کہ آج 1400 سال کے بعد ایران میں جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ابھی انقلاب کی سالگرہ نزدیک ہے 11 فروری, جب انہوں نے اپنی سیاسی تحریک کا آغاز کیا تو بہت سارے علماء نے اعتراض کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ بھائی آپ تو ایک فقی ہو, مجتہد ہو, مرجع ہو, ایک عالم ہو, باتقوی ہو, عارف ہو, آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ شاہ کو حکومت کرنے دو, آپ اپنا فقہ پڑھاؤ, اصول پڑھاؤ, فلسفہ پڑھاؤ, عرفان پڑھاؤ, شاگردوں کی تربیت کرو. امام خمینی وہاں جواب دیا کرتے تھے, یہ جو توضیع المسائل کے اندر قضاوت کا باب ہے, حکومت کا باب ہے, حکمران کے لیے شرعی مسائل کو لکھا ہوا ہے, تو ایسا کرو کہ یہ سارے فقہ کے ابواب میں سے نکال دو اور طہارت و نجاست کے مسئلے رہنے دو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, تو کہا جب نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاست جزو لا ینفک عن الدین ہے. فقہ محمد والے محمد سے سیاست کو جدا نہیں کیا جا سکتا اذان گرامی. یہ آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں میں بھی راسخ کر دیا گیا افسوس کے ساتھ. لہذا آج کوئی باتقوا عالم دین اگر سیاست کی بات کرے تو کہیں مولانا آپ کو زیب نہیں دیتا آپ سیاسی باتیں کریں, آپ کوئی اخلاقی باتیں کریں, آپ کوئی نصیحت کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. اور ذہن گرامی یہی وہ بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم واقع ہوئے, جناب سیدہ مظلوم واقع ہوئی ہیں اس پہلو سے غفلت کرنے کی وجہ سے. آپ تصور کریں ناظرین گرامی کہ اسلام ابھی نوجوان ہے, تازہ تازہ اسلام آیا ہے نا, ابھی 50 سال بھی آپ سمجھو مکمل نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابھی ان کی وفات ہوئی ہے اور وفات ہونے کے ساتھ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شب شہادت بھی ہے کہ کب جناب سیدہ پر دروازہ گرایا گیا, کب خانہ وحی کے اوپر حملہ ہوا, تو مختلف اقوال ہیں. لیکن کہا گیا کہ 50 دن کے دوران, صرف 50 دن کے دوران جناب سیدہ کے گھر پر حملہ ہوا. 50 دن تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ریزسٹنس کرتے رہے, مقاومت کرتے رہے. ان سے بیعت کا مطالبہ تھا, مولا بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جناب سیدہ بھی اس مومنٹ کو لے کر چل رہی تھی, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مومنٹ کو لے کر چل رہے تھے. بڑی حساس ترین مومنٹ تھی اذان گرامی, حساس ترین مومنٹ تھی. مولا کی ولایت کا پرچم اٹھانا یہ فاطمی لوگوں کا کام ہے, عام لوگوں کا کام نہیں ہے اذان گرامی. یا یہ سیدہ کا کام ہے, یا واقعی جو فاطمی جذبہ رکھتے ہیں ان لوگوں کا کام ہے جو قربانی دے سکتے ہیں. جو شہادت کا جذبہ رکھتا ہو وہ علی کے پرچم کو اٹھائے. سیدہ زانی گرامی ہر قسم کی پریشانی مول لینے کے لیے, ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آمادہ تھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ تازہ تازہ مسلمان ہو رہے تھے اور لوگ ابھی قبائلی ذہن لوگوں کے ذہنوں سے ابھی دور نہیں ہوا تھا. وہی قبائلی رسومات اور قبائلی ذہنیت مسلمانوں کے درمیان موجود تھی. لہذا لوگ اس طرح سے سوچتے تھے کہ بنی ہاشم, بالآخر بنی ہاشم میں کیا خصوصیت ہے؟ بنی ہاشم ایک قبیلہ ہے, ایک خاندان ہے, ہم بھی ایک خاندان ہیں, ہم بھی ایک قبیلہ ہے. تو بنی ہاشم میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ نبی بھی ہوگا تو بنی ہاشم سے, خاتم الرسل بھی ہوگا تو بنی ہاشم سے, سیدت النساء العالمین ہوگی وہ بھی بنی ہاشم سے, سیدہ شباب اہل الجنہ ہوگا وہ بھی بنی ہاشم سے, باب العلم ہوگا وہ بھی بنی ہاشم سے, اور سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا بڑا مقام ہوا کرتا تھا وہ بھی ہوگا تو بنی ہاشم سے. تو بالآخر ساری چیزیں بنی ہاشم کے پاس ہیں. اور گورنمنٹ جو بنے گی, حکومت جو بنی, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں, بنی ہاشم کے ہاتھ میں. تو بھائی دوسرے قبیلے والوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اسلام لانے میں زحمت کی ہے ہم نے, ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہم بھی جنگوں میں ہم نے بھی حصہ لیا ہے, ہم نے بھی اپنا مال قربان کیا ہے. تو ہم نے جو قربانیاں کی انہیں نظر انداز کر دیا, بنی ہاشم سب سے اوپر ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بنی ہاشم سے تھے, ان کی حکومت کو تو ہم نے برداشت کر لیا چونکہ وہ بانی انقلاب تھے. ان کو بالجبر بالاکراہ یا بالرضا بعض لوگوں نے قبول کر لیا. کچھ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تھے, کچھ فتح مکہ کے بعد کے مسلمان تھے. کچھ نے اپنا سر اور اپنا دل رسول اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا, اور کچھ لوگوں نے سر تو جھکا دیا فتح مکہ کے بعد, دل نہیں جھکایا. یہ فرق رہا زانِ گرامی، یہ لائن چلتی رہی، یہ ایک لائن چلتی رہی پیرلل، مخلص مسلمانوں کی اور منافق مسلمانوں کی، یہ ایک لائن چلتی رہی. جتنی پرابلم ازانِ گرامی عالم اسلام کے اندر جتنا شگاف ایجاد ہوا ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. آل محمد کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، یہودیوں سے مل کر داخل میں، عالم اسلام کے اندر ان منافقین سے مل کر ہوئی ہے. ہم آنگی جیسے میں نے کل بیان کیا تھا ازانِ گرامی، عالم کفر اور عالم نفاق کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. تو ہر چیز بنی ہاشم سے، ایک حکومت برداشت کر لی تو اب کیا دوسری حکومت بھی بنی ہاشم سے ہوگی؟ یہ جو کہا گیا نا ازانِ گرامی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کب نازل ہوئی ازانِ گرامی؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے غدیر میں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ آج علی کی ولایت کے اعلان کے بعد وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کفر تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کی حکومت کے بعد، محمد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس حکومت پر قبضہ ہمارا ہوگا، اس اسلام پر قبضہ ہمارا ہوگا، اس کی باغ ڈوریں ہمارے پاس ہوں گی، لہذا وہ کیا ہو گئے؟ سب کے سب مایوس ہو گئے. اب اسلام کی چلو ظاہری حکومت تمہارے پاس چلی گئی، لیکن اسلام کی باغ ڈور تمہارے پاس نہیں جا سکتی. دین کا محافظ علی قرار پائے، اولاد علی قرار پائے. تو زانی گرامی اگر امت اس وقت میں اپنا رول پلے کرتی نا تو بہرحال امتحان لینا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. امت اگر اپنا رول پلے کرتی تو حکومت بھی ادھر نہ جانے پاتی. اگر غدیر کی وصیت رسول پر عمل کیا جاتا تو بھائی ہر چیز تو بنی ہاشم سے ہے، تو کیا وصیت رسول بھی بنی ہاشم سے ہوگا؟ یہ نہیں برداشت ہو رہا تھا ان کو، یہ ایک قبائلی ذہنیت بھی تھی نفاق کے ساتھ ساتھ. ازانِ گرامی 200 افراد، علماء یہ کہتے ہیں کہ 200 افراد بھی اس زمانے میں ایسے موجود نہیں تھے کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ کو معصوم مانتے تھے. 200 افراد بھی نہیں تھے. آج تو ہمارے کسی بچے سے بھی ہو آپ کھڑا کر کے پوچھ لو کہ مولا معصوم ہے یا نہیں ہے، ہمارا 2 سال کا بچہ بھی بتائے گا ہاں مولا علی معصوم ہے، 12 امام معصوم ہیں، 4 معصومین کا کلمہ ہم اول شعور سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. لیکن اس زمانے میں علماء یہ کہتے ہیں، محققین یہ کہتے ہیں کہ 200 افراد بھی آل محمد کی عصمت کے قائل نہیں تھے، ان کے حجت خدا ہونے کے قائل نہیں تھے، بس تھوڑا سا کچھ کچھ فضیلتوں کے قائل تھے. ہاں علی صاحب ذوالفقار ہیں، علی نے بڑے کارنامے انجام دیے، علی نے بڑی گردنیں کاٹی، علی نے بڑا خون بہایا، اور علی کا یہ کینہ کہ علی نے بڑا خون بہایا تھا، ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا، ہمارے عزیزوں کو قتل کیا تھا، یہ کینہ ازانِ گرامی ان کے دلوں میں ابھی تک کسک کے طور پر موجود تھا جو انہیں بار بار علی پر اقدام کرنے پر ابھارتا تھا، علی کے خلاف، اولاد علی کے خلاف سازشیں کرنے پر ابھارتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سر جھکائے تھے نا، دل تھوڑی جھکا تھا اسلام کی طرف، حالانکہ جانتے تھے کہ علی نے تلوار چلائی تھی. علی اپنے نفس کے لیے تلوار نہیں چلاتے تھے، علی تو وہ ہے کہ جب کسی نے علی پر تھوکا تھا اور علی کو غصہ آیا تھا تو علی اس پہلوان کے سینے سے اٹھ گیا تھا. کیوں اٹھ گیا تھا؟ علی تو اس کا سر قلم کرنے والے تھے، اس لیے اٹھ گیا تھا علی کہ میری ضربت میرے نفس اور خواہش کی بدولت نہ ہو بلکہ اللہ کی خواہش کے مطابق ہو. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر.
سلام کی آیت اللہ خان نے آیت اللہ بیسانی علماء اکرام.
تو ظالم محترم اس طرح سے ان حالات میں, اور میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ طباطبائی نے عرض کیا تھا کہ وسائل الشیعہ میں دیکھیں آل محمد کے جو مقام تھا اور رتبے کو کتنا نیچے لے کر آئے تھے. ایک دفعہ مولا نے بھی نہج البلاغہ کے اندر یہ شکوہ کیا ہے نا کہ مجھے اتنا گرایا گیا اتنا گرایا گیا اتنا گرایا گیا کہ لوگ میرا مقابلہ کر رہے ہیں امیر شام سے جو میرے مولا کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے, لوگ مجھ سے مقابلہ کر رہے ہیں. علی حق پر ہے یا فلاں حق پر ہے, علی کا کیا مقابلہ ان لوگوں سے. لیکن آل محمد کے رتبے کو ظاہری طور پر لوگوں کی نظروں میں گرایا گیا ذا نگرہ میں, اور اس سے زیادہ کیا دلیل پیش کریں گے. اہل سنت اہل تشیع سب نے لکھا کہ 100 سال تک میرے مولا پر سب و شتم ہوتا رہا, بلاد اسلامی کے تمام جمعوں کے خطبوں میں میرے مولا پر سب و شتم ہوتا تھا. ایک عالم یہ فرما رہے تھے کہ شاید یہ جو ہم زیارات کے اندر پڑھتے ہیں نا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, اس کی جہاں اور توجیہات ہوں گی وہاں شاید یہ بھی ہو کہ دنیا والوں کو بتلا دیں کہ مولا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے, مولا علی روزہ بھی رکھا کرتے تھے, مولا علی امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کیا کرتے تھے. عالم اسلام تو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا مولا کو. تو اذان گرامی آل محمد کا حق چھیننا بڑا آسان تھا. اور یاد رکھیے گا اذان گرامی کہ یہ اقتصاد اور سیاست کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے, اقتصاد اور سیاست کا بڑا گہرا ربط ہے. دنیا میں پوری تاریخ کے اندر اقتصاد ایک بہترین حربہ ہے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کا. ہم فدق کی بات کر رہے ہیں نا, فدق کیوں چھینا گیا؟ اذان گرامی حکمرانوں نے فدق اس لیے چھینا کہ جب تک فدق سیدہ کے پاس رہے گا, علی کے پاس رہے گا, اولاد علی کے پاس رہے گا, ایک بہت بڑا خزانہ ان کے پاس ہے. وہ چاہتے تھے کہ آل محمد کو غریب رکھا جائے, فقیر رکھا جائے, ان کے پاس اتنا بڑا منبع نہیں ہونا چاہیے بیت المال کا. تاریخ نے لکھا کہ بعض نے لکھا 24,000 دینار سالانہ, دینار یعنی سونے کے جو سکے ہوتے, 24,000 دینار سالانہ اس کی آمدنی تھی. بعض نے لکھا نہیں 24,000 نہیں 70,000 دینار سالانہ فدق کی آمدنی تھی, اور وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا, ہدیہ کر دیا تھا, اور جناب سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کو اپنی ملکیت میں لے چکی تھی اور اس میں تصرف کرتی تھی. یہ مسلمہ بات ہے زانِ گرامی, مسلمہ تاریخ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں مختلف مورخین نے یہ لکھا ہے نا کہ فدق جناب سیدہ کی ملکیت سے لے کر حکومت نے اپنے پاس لے لیا. ملکیت کس کی تھا؟ جناب سیدہ کی تھی. حکومت نے ان سے چھینا ہے, حکومت نے ان سے چھینا ہے. تو بھائی ایک چیز جو میرے ہاتھ میں ہو یا انگوٹھی میرے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, تو آپ آ کر دعویٰ کرو کہ یہ انگوٹھی میری ہے, تو آپ سب کیا کہو گے؟ بھائی مولانا کے ہاتھ میں تو مولانا کی ہوگی نا. اصل چیز جو چیز جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے, پہلا تو قانون یہ. دوسری بات یہ کہ البینت علی المدعی, بھائی گواہ کون لائے گا؟ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ مولانا صاحب نے تو غصب کیا ہے نعوذ باللہ میری انگوٹھی کو, اپنے ہاتھ میں پہن لی ہوں انگلی میں جو انگوٹھی ہے یہ میری ہے. تو اب قاضی کیا کرے گا, مجھ سے گواہ مانگے گا یا جو دعویٰ کر رہا ہے اس سے گواہ مانگے گا؟ قانون کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ انگوٹھی میری ہے, میرے تو ہاتھ میں ہے نا, آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ انگوٹھی میری ہے, تو قاضی یا جج آپ سے کہے گا کہ گواہ لے کر آؤ, اپنے دعوے پر گواہ لے کر آؤ. اور جب میں انکار کروں گا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ انگوٹھی میری ہے, تو میں قسم کھاؤں گا, مجھ پر قسم کھانا بنتا ہے, اس کو گواہ لانا بنتا ہے. تو حضرت گرامی عجیب ماجرا ہے, ملکیت ہے فدق جناب سیدہ کی, جناب سیدہ کے وکیل کو نکال کر فدق پر قبضہ کر لیا گیا, اور جب جناب سیدہ مانگنے گئی اپنا حق تو کہا گیا گواہ لے کر آؤ. گواہی کس سے مانگ رہے ہو بھائی؟ جس کی ملکیت تھی, جس کے قبضے میں تھی, گواہی وہ تو نہیں لائے گا, گواہ تو وہ لائے گا جو حاکم ہے, جس نے قبضہ کیا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تو قسم کھانی ہے, اگر وہ منکر ہیں حاکم کی تو انہیں قسم کھانی ہے. تو عجیب اعزان گرامی, ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا گیا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو ہبا کر دیا تھا. متعدد روایات موجود ہیں کہ جب ہجرت کے ساتویں سال اللہ تعالیٰ نے فدق ہدیہ کیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور رسالت امام کو پرسنل یعنی ذاتی ملکیت تھا. کیوں؟ دیکھیں ذرا گرامی, یہ جو خیبر پر یہودیوں کے آبادی کے اوپر حملہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے اور محاصرے میں لیا گیا, تو سارے کے سارے قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے جنگ کے نتیجے میں. تین قلعے ایسے تھے کہ جو یہودیوں سے نہیں لے سکے, لیکن چونکہ محاصرے میں تھے مجبور ہوئے, رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دلوایا کہ محمد ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات شروع ہوئے اور کہا گیا کہ ہم تسلیم ہوتے ہیں, ہم یہ قلعے آپ کے حوالے کرتے ہیں, لیکن ایک معاملہ کیجئے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جتنے باغات ہیں وہ سب کے سب ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں بغیر جنگ کے, سارے کے سارے باغات آپ کے حوالے, اس میں پدک بھی شامل ہے, لیکن اموال میں سے آدھا مال آپ کا ہوگا آدھا مال ہمارا ہوگا. رسول اللہ نے اس معاہدے کو قبول کیا. تو اسے کیا کہتے ہیں ذاری گرامی؟ فے کہتے ہیں, الفے ما افا اللہ علی الرسول من اہل القرى فللہ وللرسول وللقربى. قرآن مجید ہے ذاری گرامی, سورہ شورا کی چھٹی اور ساتویں آیت, خدا مند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ مال غنیمت جس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑے, جس پر شمشیر نہیں نکلی, اے محمد اے میرے رسول یہ میں آپ کو ہبا کر رہا ہوں, یہ میں آپ کی ذاتی ملکیت میں دے رہا ہوں, اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ کی ملکیت ہے, آپ کے اقربا کی ملکیت ہے, اور آپ جیسے چاہیں تصرف کریں, مساکین کو دیں, اپنے سبیل کو دیں, کار خیر میں خرچ کریں, مسلمانوں کا اس مال سے کوئی تعلق نہیں. مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ کے ذریعے سے, شمشیر کے ذریعے سے, گھوڑے دوڑانے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, قبضہ کیا جاتا ہے, اور وہ تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے. لیکن الفے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملکیت خاص ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم.
آیت نازل ہوئی ہے سورہ روم کی کہ وعد ذی القربا حقہ کے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. دو جگہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے. کیا کرو؟ قرابت داروں کو، اپنے عزیزوں کو ان کا حق دے دو. روایت ہی کہتی ہے اذان گرامی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فدق رسول اللہ کے قبضے میں آ گیا تو رسول اللہ مدینہ تشریف لے کر آئے، اپنی دختر یگانہ کے گھر میں تشریف لائے، اور آ کر وہاں پر ایمن موجود تھی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام موجود تھے، اور وہاں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، تمہاری ماں خدیجہ کا میری گردن پر حق ہے. اور وہ کیا حق ہے؟ وہ یہ حق ہے کہ وہ حق مہر جو ہماری ازدواج کے دوران طے ہوا تھا، عقد کے دوران، وہ میں عالم غربت کی وجہ سے اس وقت نہیں دے سکا، لیکن خدیجہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور تم واحد اولاد ہو اس وقت خدیجہ کے. میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کا وہ حق تمہیں دے. اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، اللہ نے مجھے فدق عطا فرمایا ہے، فدق کا باغ عطا فرمایا ہے، اور حق مہر خدیجہ میں بطور حق مہر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اس فدق کو. اے فاطمہ، یہ فدق آج کے بعد سے تمہارا ہے، تمہاری ذاتی ملکیت ہے، جیسے چاہو تصرف کرو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیپر منگوایا اور اس کے بعد اس پر سند لکھی باقاعدہ، اور تین گواہ کے طور پر اس کے اوپر سگنیچر کروائے، دستخط کروائے، جس میں خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، رسول اللہ کا یہ غلام شامل ہے، اور حضرت ام ایمن شامل. یہ تین لوگوں کی گواہی زن محترم اس لیٹر کے اوپر، وصیت نامے کے اوپر باقاعدہ لکھی ہوئی تھی. حضرت ام ایمن کون ہے؟ حضرت ام ایمن وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بہشتی خاتون ہے. جنتی ہونے کا اعلان رسول اللہ نے حضرت ام ایمن کے حوالے سے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت ام ایمن بہشتی ہیں، جن کو بعد میں جب انہوں نے گواہی پیش کی تو ان کی گواہی کو ٹھکرا دیا گیا. عجیب ہے یہ ماجرا، فدق کا ماجرا عجیب ہے. فدق بہت بڑا وسیلہ تھا آل محمد علیہ السلام کے پاس اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کا. یاد رکھیے گا، اب سوچے 70,000 دینار اگر آل محمد علیہ السلام کے پاس سالانہ آتے تو آل محمد علیہ السلام کی تحریک بڑی طاقتور ہوتی. ہم ظاہری امور کے حوالے سے بات کر، ظاہری امور میں ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. دشمن کیلکولیٹ کر رہا تھا اس کو کہ اگر علی اور فاطمہ علیہ السلام کے پاس یہ فدق رہا تو علی سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جناب سیدہ کے خطبہ فدق کے بعد عالم اسلام میں ایک بے چینی تھی، مدینے کے اندر ایک بے چینی تھی، لہذا اس بے چینی کو بھی ختم کرنے کے لیے پیسے کا استعمال کیا گیا. جب ایک صاحب پریشان ہوئے کہ بھائی واپس کر دیتے ہیں، عالم اسلام بے چین ہے، عجیب اضطراب ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں حکومت کے اوپر، تو دوسرے نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ لوگوں کو تم نماز پڑھو نماز پڑھاؤ، زکات دو زکات لو، اچھے اچھے لوگوں کو نصیحتیں کرو، اور بیت المال سے کچھ مال بڑھا دو, ٹھیک ہے جی, اجرتیں بڑھا دو بیت المال سے, لوگ خوش ہو جائیں گے. جب لوگ خوش ہوں گے تو بھول جائیں گے کہ کیا ہوا تھا. دیکھیں ذرا گرامی نفسیات, ایسے لوگ نفسیات کو کتنا سمجھتے ہیں. لوگ دشمن لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے. جو کہتے ہیں نا انسان بڑی جلدی بھول جاتا ہے, واقعی بڑی جلدی بھول جاتا ہے انسان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ جو ہے وہ نسیہ سے ہے, نسیان سے ہے, جلدی بھول جاتا ہے انسان, ہر چیز بھول جاتا ہے انسان. اب ایک کل اتنا بڑا واقعہ ہوا, ایک دو دن جناب ٹی وی پر, ریڈیو پر, جناب اخبارات میں, اتنا 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 کہ دل کٹا چلا جا رہا ہے اور انسان عجیب کیفیت ہو گئی. لیکن ایک ہفتے کے بعد ایسے جیسے ماجرا پیچھے کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوا تھا. دنیا میں بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے آپ کے سامنے ہے جانے کی رانی. آپ دیکھیں امریکہ آیا, حملہ کیا صدام کے اوپر, کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر حملہ کیا کہ صدام کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں, ٹھیک ہے جی, کیمیکل ویپنز ہیں, اور سال ہر سال تک اس پر عراق پر حملہ ہوا, امریکی فوجیں اتاری گئیں, وہاں کی سروات کو اڑا کر لے گئے, چھین کے لے گئے, ملک تباہ و برباد کر دیا. آخر میں کہا کہ کیمیکل ویپن کا تو کوئی وجود نہیں ہے عراق. لوگوں نے بڑے مزے سے ہضم کر لیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ دیکھیں رضانی کرامی کتنے بڑے بڑے جھوٹ دنیا میں بولے گئے اور بولے جا رہے ہیں. یہی محمد بن سلمان نہیں ہے جس نے اعتراف کیا, ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر دنیا میں وہابیت کو پھیلایا تھا. یہ ہیلری کلنٹن نہیں تھی, کلنٹن کی وائف, کہ جس نے اعتراف کیا کہ ہم نے, امریکہ نے وہابی برانڈ اسلام کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا, ہم نے ان کو سپورٹ کی, ہم نے جہاد افغانستان کے لیے, اس جہاد نام نہاد جہاد کے لیے آمادہ کیا سب کو. جیسے بعد میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی, سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم امریکہ کے کہنے پر افغان وار کا حصہ بنے. یہ ہمارے موجودہ آرمی چیف صاحب کا اعتراف ہے, ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ انہوں نے یہ بات کی, جو بات ہم کب سے کہتے چلے آئے. ضیاء الحق قزانی گرامی ایک بہت بڑا مہرہ تھا, بہت بڑا مہرہ تھا امریکہ کا. میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ یہ نظام مصطفیٰ چاہتا تھا پاکستان کے اندر, لیکن ایسا نظام مصطفیٰ جو امریکہ کے تابع ہو, ایسا نظام مصطفیٰ کہ جو ضیاء الحق کی آمریت کے تابع ہو, ایسا نظام مصطفیٰ کہ جس میں تکفیریت کو پھیلایا جائے, ایسا نظام مصطفیٰ کہ جس میں ڈکٹیٹرشپ ہو, ایسا نظام مصطفیٰ کہ جس میں شیعہ اور سنیوں کا گلا کاٹا جائے. اس نظام مصطفیٰ کے نام پر رضانی گرامی کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا. اس وقت میں یہ نام نہاد جہادی کلچر, ضیاء الحق کی دین, کلاشنکوف کلچر, ضیاء الحق کی دین, ہیروئن کلچر, ضیاء الحق کی دین, تکفیریت کلچر, ضیاء الحق کی دین, ٹارگٹ کلنگ, بم دھماکے, اور بیرونی دہشت گردوں کو اور ملیٹنٹ گروپس کو پاکستان کے اندر ان کو ایجاد کرنے والا یہی نظام مصطفیٰ, افسوس کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے نعرے کو استعمال کیا. اور زمانے میں امیر المومنین کہا جاتا تھا ان کو, واجب الاطاعت تھے, اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم کی آیات آپ کو یاد ہوں گی، اس کی تصویر کے نیچے لگایا کرتے تھے. جانے کے نامی آپ دیکھو نا کہ جو علی کے در کو چھوڑتا ہے کس طرح سے در بدر ہو جاتا ہے، کیسے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. تو زن محترم یہ سب کچھ اس زمانے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا، اور اس زمانے میں واحد ایک توانا آواز تھی، ایک علی کا بیٹا تھا، ایک فاطمہ کا لال تھا اسی پاکستان کے اندر، جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا ضیاء الحق تو جھوٹا ہے، تم اس تو نظام مصطفیٰ کے نام پر پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے. اور اس کا نام شہید قائد علامہ عارف حسینی تھا.
علامہ عارف حسینی اور آیت اللہ بھائی کی اور تمام چودہ ملت یابر چودہ ملت حقا کی مغفرت درجات کی بلندی نے کیوں میں اضافہ اضافے کے لیے ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت کے لیے بہواد ہے. بلند تر تلوار
تو انسانوں کی سائی کی اسی طرح کی جانے گرا. جناب سیدہ نے تو خطبہ بدر میں یہ کہا نا کہ تتوقفون الاخبار، خطبہ بدر میں کہا جناب سیدہ نے، تم صرف خبریں سنتے ہو اس پر اکتفا کرتے ہو. اور خبریں آج سنی، افسوس کیا اور کام سے نکال دیتے ہو، کوئی رد عمل نہیں دیتے اس کے اوپر، کوئی ایکشن نہیں کرتے، کوئی قیام نہیں کرتے، مظلوموں کی نصرت کے لیے نہیں اٹھتے. حکمران اس سائیکی سے استفادہ کرتے ہیں ذہنی گرام، جس چیز کو اٹھانا ہو میڈیا کو دھکا دیتے ہیں، میڈیا اٹھاؤ، میڈیا اٹھاتا ہے. تو لا یعنی اور نون ایشوز کو ایشو بنا دیا جاتا ہے، اور جو ایشو ہوتا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے، حقیقت چھپ جاتی ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں جس سمت میں لگانا چاہتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں. تو یہ ہماری سائی کی ہم جو قبول کر لیتے ہیں، چونکہ عوام جو ہے وہ انہی چیزوں میں خوش ہے. کہتے ہیں نا کہ عوام کو اگر روٹی ملتی رہے تو وہ راضی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں استعمار میں، اور ٹائم ختم ہو گیا، استعمار اور استکبار وغیرہ میں کیا کرتے ہیں، پیٹ بھر کے رکھتے ہیں، بس پیٹ بھرتے رہو تاکہ احتجاج نہ کر. افغانستان پر حملہ کرے گا امریکہ، امریکی عوام کیا کہے گی؟ کچھ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں افغانستان ہے کہاں بھائی. عراق پر حملہ ہوگا، شروع میں تو امریکیوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا عراق کس بلا کا نام ہے. اتنے زانی گرامی، میں آپ سے یہ مبالغہ نہیں کر رہا، امریکن اس طرح سے غافل ہے. یہ تو اب آ کے تھوڑا سا میڈیا اوپن ہوا تو ان کو پتہ چلا، سوشل میڈیا کی وجہ سے امریکنز کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوا ہے. لہذا اگر روٹی ملتی رہے تو امریکن عوام کو کیا مشکل ہے بھائی، وہ کیوں احتجاج کریں؟ سعودی عرب کے اندر یہی ہوتا رہا، روٹی مل رہی ہے، عیاشی ہو رہی ہے، ان کو کیا معلوم دنیا میں آل سعود نے کیا جنایتیں کی ہیں. احسا میں اور شیعہ آبادیوں میں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، انہیں سے کیا. ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے نا، جو ایک چھوٹے سے بیٹے کو، بچے کو سر کاٹا ہے، کس بنیاد پر؟ مدینہ الرسول کے اندر ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے اور صرف کہتی ہے توکل علی اللہ، یعنی ٹیکسی والے کو کہتے چلو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب وہ یہ درود سنتا ہے تو کہتے تم شیعہ ہو، فاطمہ کی ماننے والی ہو؟ وہ فخر سے کہتی ہے ہاں میں شیعہ ہوں. قہوہ خانے میں لے کے جاتا ہے، کافی شاپ میں لے کے جاتا ہے، وہاں شیشہ توڑتا ہے اور بے دردی کے ساتھ ماں کے سامنے اس کے پانچ چھ سالہ بچے کو ذبح کر دیتا. کینہ ہے ذی الکرام آل محمد کا جو آج تلک ہو. شہزادی میرا سلام ہو آپ پر اور آپ کے چاہنے والوں پر. بی بی جب تک زندہ ہے آپ کا نام لیتے رہے. دنیا کتنی مخالفت کرتی ہے بی بی, آپ کے غم سے بڑھ کر کسی کا غم نہیں ہو سکتا. ہم پر کتنا ظلم ہو جائے بی بی آپ سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں. ہمارا ہر بچہ, ہمارا ہر جوان, ہر وہ قوم جو جناب سیدہ کی ماننے والی ہے, سیدہ کی محبت میں اگر ان پر ظلم ہوا ہے تو اپنے مصائب پہ نہیں ہوئے بلکہ سیدہ کے مصائب پر ہمیشہ گرے. بس عزداروں, آج شب شہادت جناب سیدہ, امام زمانہ آپ سے پوچھا لیتے ہیں کہ آج مومن بڑے ادب سے بیٹھنا, اللہ جانے کس کے برابر میرے زمانے کا امام بیٹھا. اجرک اللہ, یہ وہ بی بی ہے نا عزداروں, جب یہ بی بی دن میں روتی تھی اس وقت مسلمان اعتراض کرتے تھے, اور جب رات میں روتی تھی اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے. ایک دفعہ بی بی جو ہے ایک ایسی جگہ پر روتی تھی جہاں پر سایہ موجود تھا, درخت موجود تھا. عزاداروں, ایک دفعہ جب بی بی گئی نا, کیا دیکھا, درخت کٹ چکا ہے. مسلمانوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ بی بی سائے میں بیٹھ کر گریا کرے. اجرکم اللہ, علی سے آ کے شکایت کی, علی امت رسول نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے نیچے میں بیٹھا کرتی تھی. میرے مولا علی نے جا کر انتظام کیا, بیت اللہ انتظام بنایا اپنے ہاتھوں سے. عزداروں, مولا امام حسن کو لیتی تھی, مولا حسین کو لیتی تھی, بچوں کی انگلیاں پکڑ کر اپنے بابا کی قبر پر جایا کرتی تھی, ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر رکھتی تھی, ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھتی تھی, اور آواز بلند کر کے کہتی تھی سب بدل آئی ہے. امام زمانہ آپ کا پرسن بس عزدار, جس دروازے کو آگ لگی ہے نا سادات, سیدہ کہتی ہے مجھے یقین نہ تھا جس در کو پکڑ کر میرا بابا رسول اللہ ہم پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا, اس در کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا ہے. سیدہ کہتی مجھے یقین نہ تھا, یہ وہ در تھا جہاں فرشتے بھی آ کر رک جاتے تھے, جبرائیل بھی آ کر رک جاتا تھا, اجازت لے کر اندر آتا تھا. عزاداروں, بس جب علی کی مقاومت بڑھی نا تو مسلمانوں نے کہا بس اب بس ہو گئی, اب علی کو نہیں چھوڑنا, اب اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. آئے عزاداروں, تاریخ میں لکھا 300 افراد نے سیدہ کے گھر کا محاصرہ کیا, 300 افراد. اور جانتے ہو مطلب دروازہ جلانے نہیں آئے تھے, اس ملعون کا جملہ تاریخ نے ثبت کیا ہے, اس نے کہا فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ سارے کے سارے گھر کو آگ لگا دیں گے. سارے گھر کو آگ لگانا چاہتے تھے, جو لوگ بھی گھر کے اندر موجود سب کو مارنا چاہتے تھے. اجرکم اللہ, عزاداروں, بس سیدہ ولایت کا دفاع کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ دروازے کو تھامے کھڑی تھی, دروازے سے چپکی ہوئی تھی. عزاداروں, عجیب داستان ہے اس دروازے کی بھی, عجیب داستان ہے. بس میں کیا بیان کروں, سیدہ کو یقین نہ تھا, سیدہ مضبوطی سے دروازہ تھامے کھڑی تھی, گھر میں زینب بھی موجود تھی, ان میں کلثوم بھی موجود تھی, حسن و حسین بھی موجود تھے, علی صاحب ذوالفقار بھی موجود تھے. عزاداروں اتنے میں دروازے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے. سادات مجھے معاف کریں گے, ایک ملعون نے دروازے کو دھکا دیا. مدینے کی فضا میں ایک آواز گونجی, یا فضت و خزینی, ارے فضا میری مدد کرو. سادات تمہاری دادی در و دیوار کے درمیان آئی. جانتے ہو جب تمہاری دادی در و دیوار کے درمیان آئی, اس وقت تین قیامتیں سیدہ پڑی کی ہیں, تین قیامتیں. پہلی قیامت یہ ہے کہ حضرت محسن شہید ہوئے, ایک ماں کا بچہ سکت ہوا. اور دوسری قیامت جانتے ہو, سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی. اور تیسری قیامت یہ کہ دروازے کے ایک پرڑے میں ایک میخ لگی ہوئی تھی, جب آگ لگی میخ سرخ ہوئی. اور تمہاری دادی سادات جب در و دیوار کے درمیان آئی تو جلتی ہوئی
Oh.
دشمنان ظاہرہ کو معلومی عطا فرمائے، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین، ان کے تمام حوائج شرعیہ برابر فرمائے، ہمارے اس غصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بار الہ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، عیسائی، برطانیہ، آل سعود اور تکفیری طاقتوں کو نابودی عطا فرمائے، بار الہ ہم سب کو جناب سیدہ کے حق کو سمجھنے کی اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار الہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا بھر میں جان کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، شہدائے ملت جعفریہ اور شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، بار الہ بے گناہ سیروں کو مخصوصاً مسنگ پرسنس کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے، بار الہ یمن، بحرین، عراق، شام، لبنان، نائجیریا، افغانستان اور پاکستان کے مومنین کی نصرت فرمائے، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، بار الہ شام میں جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرمائے، عراق کے مقدس میں تمام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرمائے، علماء اقام راجِ کرام کا سایہ اس ملت پر سلام فرمائے، مملکت خدادار پاکستان کی حفاظت فرما، بارلا میں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے اصحاب و انصار و امام و شہداء میں سپرا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔